بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ایک صاحب نے توجہ دلائی تو درس سے پہلے وہ بات میں ذرا صاف کر دوں، کیونکہ دو دن پہلے شاید ہم نے یہ بات کی تھی کہ کسی بزرگ سے دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بزرگ سے کیا، آپ اپنے والد سے، والدہ سے، بہن بھائیوں سے، ساتھیوں سے کہیں بھائی میرے لیے دعا کر دو، جائز ہے بالکل. اور البتہ کسی قبر پہ جا کے صاحب قبر سے یہ کہنا کہ بھائی آپ میرے لیے دعا کر دینا، تو اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کی بات سنی ہے یا نہیں سنی ہے، اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سننے کے بعد ان کو دعا کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات سن لیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے دعا کر دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو آواز ہی نہ پہنچے اور وہ آپ کے لیے دعا نہ کریں. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ یا اللہ اس بزرگ کے توفیل آپ میری یہ دعا قبول فرما لیں. یہ کر سکتے ہیں آپ کہ کسی ولی اللہ کی قبر پہ جا کے کہے کہ یا اللہ یہ نیک آدمی آپ کے، انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی تھی، تو یا اللہ آپ ان بزرگ کے توفیل میری دعا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیں. لیکن یہ ساری تفصیل ہے عام امتیوں کے حق میں، عام مسلمانوں کے حق میں. باقی رحمت للعالمین نبی اکرم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، ہمارا سلام سنتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے ان تک پہنچاتے ہیں، اور جب ہم وہاں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں تو وہ ہمارا سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا جو سماع ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ برحق ہے. تو یہ بات گزشتہ درس سے متعلق صاف کرنی تھی، اب آج کے درس کی ہم آیات تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا دنیا فی الآخرة الا متاع. ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیة من ربه قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب آمنت بالله صدق الله العظيم. اور جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں جبکہ وہ عہد پکا ہو چکا تھا اور یہ لوگ کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں تو ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے. اللہ رزق پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سامان ہے. اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ ہدایت دیتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بہت خوشخبری ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے. اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس امت کے اندر اور اس سے پہلے بہت اقوام گزر چکی ہیں تاکہ آپ ان لوگوں پر اس قرآن کی تلاوت کریں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور حال یہ ہے کہ یہ لوگ اس مہربان ذات کا انکار کرتے ہیں. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ مہربان ذات میرا پروردگار ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اور اگر قرآن ایسا ہو کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ ایک جگہ سے ہٹا دیے جائیں اور زمین اس کے ذریعے سے کاٹ دی جائے اور اس کے ذریعے سے مردوں سے باتیں کی جانے لگیں تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, بلکہ تمام معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. کیا ایمان والوں کو یہ یقین نہیں ہو گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا؟ اور یہ جو کافر لوگ ہیں ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب آتا رہے گا اور ان کے گھر کے قریب تکلیفیں اترتی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور آپ سے پہلے بہت رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے ان کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو میری سزا کیسی ہوئی۔ یہ ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 26 28 29 30 29 اور 30 اور آگے 31 اور 32، گویا آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 32 تک کی آیات اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان میں سے جو شروع کی دو آیتیں ہیں وہ کل بھی تلاوت کی گئی تھیں، مگر ان کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ کل کے درس میں جو آیات تلاوت کی گئیں اور جن کا مفہوم بیان کیا گیا، اس میں تو مومنین کی صفات ذکر کی گئی تھیں، اور یہ کہ جو ایمان والے ہیں جنتی ہیں ان کے اندر یہ صفات ہیں، 9 صفات ان کی ذکر کی گئی تھیں کہ وہ اللہ کے عہد کو بھی پورا کرتے ہیں، اور کوئی وعدہ کیا ہو تو اس کو توڑتے نہیں ہیں، اور جن رشتوں کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان رشتوں کو ملاتے ہیں، ان کے دلوں میں اپنے پروردگار کی خشیت ہوتی ہے اور ان کے دلوں میں برے حساب کا خوف ہوتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار کی رضا کے خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے چپکے اور علانیتاً خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو اچھائی کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں۔ اور پھر آگے قرآن نے کہا تھا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے انجام والا گھر ہے، اور ان کے لیے جنتیں ہوں گی جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، ان کے آبا، ان کی اولاد، اور ان کے جو بیویاں اور شوہر، یہ سب وہاں جمع ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کی صفات ذکر فرمائی تھی، اور مومنین کو جو انعام دیا جائے گا جنت، اس کا ذکر کیا تھا، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ مومن کی خوشی کے لیے جو بھی ان میں بڑا مومن ہوگا، ولی اللہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ اتنا بڑھا دیں گے کہ اس کے جو قریب کے لوگ ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، اس کے والدین ہیں، اگرچہ انہوں نے زیادہ نیکی کے کام نہ کیے ہوں، لیکن اس ولی اللہ کی برکت سے وہ جو اس کے رشتہ دار ہیں انہیں بھی اس کے مرتبے کے اوپر، اس کے مرتبے تک پہنچا دیا جائے گا، اور اسی کی جنت میں انہیں بھی شامل کر دیا جائے گا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بات سورۃ الطور میں بھی ہے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ ہم اولاد کو ان اولیاء اللہ کے ساتھ ملحق کر دیں گے اور اولیاء اللہ کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یہ تو صفات تھیں اہل جنت کی۔ آج کے درس میں جو شروع کی آیات ہیں اس میں بالکل جو فریق مخالف ہے اس کی عادتیں اور اس کی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے، جو بھی آپ میں سے قرآن پڑھے گا وہ دیکھے گا کہ اگر اہل جنت کا ذکر ہوتا ہے ساتھ اہل جہنم کا ذکر ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ساتھ رحمت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، بیلنس رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل جنت کی صفات ذکر فرمائیں، اور آج کے درس کے میں ابتدا ہو رہی ہے اہل جہنم کی عادتوں اور ان کی صفات کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو فرمایا آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں جبکہ اللہ کا وہ عہد پکا تھا۔ اور یہ کل کے درس میں بات ہو چکی کہ اللہ سے ایک عہد تو وہ ہے جو ہم نے عہد الس ازل میں کیا تھا، جب تمام ارواح کو جمع کیا گیا تھا، اور دوسرا عہد وہ ہے کہ کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ عہد ہوتا ہے، اور کچومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را، تو یہ خود عہد ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کافر کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقی، وعدے کو پکا کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمام اروا سے وعدہ لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا، اور ان کے سامنے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو تمام ارواح نے چاہے وہ مسلمانوں کی ہوں چاہے کافروں کی ہوں سب نے کہا تھا کہ قالو شہیدنا، کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو پکا عہد ہوا تھا، لیکن دنیا میں آ کر پرانے عہد کو بھول گئے اور الٹی سیدھی حرکتوں میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ نے جو احکام دیے ہیں اور اللہ نے جو عہد لیا تھا اس کی خلاف ورزی کرنے لگے، اور اسی میں وہ عہد بھی داخل ہیں جو آپ بندوں سے کریں۔ جس طرح اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے لوگوں سے اگر کوئی پکا وعدہ کیا ہو یا معاہدہ کیا ہو یا کوئی معاملہ کیا ہو تو اس کو بھی حتی الامکان آخری دم تک نبھانے کی اور پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو کافر ہیں یہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقی، اس کے مضبوط ہونے کے بعد بھی۔ آگے فرمایا ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ کاٹ دیتے ہیں ان چیزوں کو جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کاٹ دیتے ہیں ان چیزوں کو، ان رشتوں کو جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس میں وہ رشتہ بھی ہے جو ہمارا اپنے پروردگار کے ساتھ ہے، کہ کافر جو ہیں وہ اس رشتے کو کا خیال نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہے اس کا خیال نہیں کرتے۔ اسی طرح جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں آپس میں، جن کے ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کو ادا نہیں کرتے، انہیں کاٹتے ہیں۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا اور یہ لوگ اس کو کاٹتے ہیں۔ تو فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ اور یہ قطعہ، یہ وہی چیز ہے جس کو قطع رحیمی کہا جاتا ہے، اور کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ صلہ رحیمی واجب ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو باقی رکھنا۔ صلے کا مطلب ہے ملانا، رشتے کو ملانا، جس رشتہ دار کے ساتھ جتنا رشتہ ہے اس کو ملا کے رکھنا، اتنا ہی رکھنا، یہ ہے صلہ رحیمی۔ اور قطع رحیمی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ رشتہ ہے آپ نے اس کو کاٹ دیا، یہ ہے صلہ رحیمی اور قطع رحیمی۔ اور صلہ رحیمی واجب ہے اور قطع رحیمی گناہ کبیرہ ہے۔ اور میں نے کل بھی کچھ تفصیل سے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رشتوں کے ملانے کا حکم دیا ہے، اور یہ اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے۔ ابو سفیان نے بھی ہرقل کے دربار میں یہ کہا تھا کہ محمد جو ہیں وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ رشتے جوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسلام جوڑنے کے لیے آئے، اسلام توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص کا والد یا والدہ، ماں باپ کافر ہوں، مشرک ہوں، تو بھی حکم یہ ہے کہ رشتہ باقی رکھو۔ اور یہ سورہ لقمان میں اللہ تعالی نے صاف فرما دیا، یعنی کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں مجبور کریں شرک پر، فلا تطعہما، تو ان کی پیروی مت کرنا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا۔ ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم ہے یا بہن بھائیوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ، یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا دیوبندی ہیں یا تبلیغی ہیں یا ہمارے فلاں ہیں فلاں، نہیں، وہ اس لیے ہیں کہ وہ ماں باپ ہیں، وہ اس لیے ہے کہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں. اب وہ نیک ہے برا ہے، ہاں اتنی بات ہے کہ نیک ہوگا تو حق اس کا زیادہ ہو جائے گا، اور اگر نیک نہیں ہے تو اس کا جو رشتے کا حق ہے وہ بہرحال آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اسی لیے جو کافر ماں باپ ہیں ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہے کہ لا تقل لہما افن، ان کو اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹو مت، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ عزت سے بات کرو. اور یہ جو شریعت کہتی ہے نا کہ رشتے داروں کے رشتے کا حق ادا کرو، وجہ یہ کہ رشتے جو ہے نا یہ ہم نے قائم نہیں کیے، بلکہ یہ رشتے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے. میں اور آپ جب پیدا ہوئے تھے، پیدا ہوتے ہی یہ رشتے طے ہو گئے تھے، ماں باپ بھی ہمارے طے تھے، چچا پھپھی خالہ ماموں دادا دادی نانا نانی، جتنے خون کے رشتے ہیں وہ اسی وقت طے ہو گئے تھے. اب جب اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو ہمارے لیے طے کر دیا تو میری کیا مجال ہے کہ میں اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کو توڑ دوں؟ بنا تو رہا ہے اللہ تعالیٰ اور توڑوں میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے استاد، ایک استاد ہیں، ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا، انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا کہ جو رشتے آدمی خود بناتا ہے تو وہ خود توڑ سکتا ہے. چنانچہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، آپ بناتے ہیں، بعض اوقات طلاق ہو جاتی ہے، شوہر کہیں اور شادی کر لیتا ہے، بیوی کہیں اور شادی کر لیتی ہے، آپ نے نکاح کا رشتہ خود بنایا تھا، خود توڑ دیا. آپ نے کسی مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں داخلہ لیا، استاد بنایا اور اس کو اپنا ادارہ بنایا تعلیمی، پھر آپ نے چھوڑ دیا اس کو، کہیں اور چلے گئے. یہ سب رشتے ہیں جو آپ خود بناتے ہیں، خود توڑتے ہیں. لیکن جو رشتے اللہ سبحانہ و تعالی نے بنا دیے ہیں، میں اور آپ ان کو نہیں توڑ سکتے. اگر کوئی باپ یہ کہے آج سے تم میرا بیٹے نہیں ہو، کہنا فضول ہے اس کا. اگر بیٹا یہ کہے ابا جی آج سے آپ میرے ابا جی نہیں ہو، بکواس ہے، بالکل فضول ہے. اس لیے کہ تو نے باپ بنایا ہی نہیں اس کو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو باپ بنایا ہے. اب تو 10 مرتبہ بھی کہے کہ آج سے تو میرا باپ نہیں ہے، آج سے تو میرا بھائی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے آدمی جو ہے نا قانونی دستاویز تیار کر دے، اخباروں میں اشتہار دے دے، اعلان کر دے کہ میرا بیٹا حق ہے اور میرے مرنے کے بعد اس کو ایک پیسہ نہ دینا. لیکن جیسے ہی باپ کا انتقال ہوگا، اس بیٹے کو وراثت کا جو بھی اس کا حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے گا. اس لیے کہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جو رشتہ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں بندوں کو ان رشتوں کے توڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، پھر آپ کے لیے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا آسان ہو جائے گا کہ بھئی مجبور ہوں میں، ٹھیک ہے چچا ایسا، ماموں ایسا، خالو ایسا، بھائی ایسا، بہن ایسا، لیکن میں کیا کروں؟ کو میں نے تھوڑی بنایا ان رشتے، رشتے تو اللہ تعالیٰ نے بنائے. جب بنائے ہیں تو مجھے تو آخری دم تک کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے نا، یہ گزارا کر، اس میں گزارا کیا جاتا ہے. اور یہ میں آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، اور مجھے بھی اس سے بہت فائدہ ہوا ہے، یہ دنیا جو ہے اس میں گزارا کیا جاتا ہے. اب کبھی ان کے ساتھ گزارا، کبھی اس کے ساتھ گزارا، کبھی ایک ادھر آ کے کھڑا ہو گیا، کوئی دوسرا ادھر آ کے کھڑا ہو گیا. جناب اب آپ ایک گھر میں ہیں، اب آپ سب سے تو نہیں لڑ سکتے، اب آپ سب رشتوں کو تو ختم نہیں کر سکتے، آپ کو گزارا کرنا پڑتا ہے. آپ کے افسران بھی کبھی اچھے نہیں ہوتے، ماتحت بھی نیچے اچھے نہیں ہوتے، بہن بھائی بھی اچھے نہیں ہوتے، ماں باپ بھی آپ کے خیال کے مطابق اچھے نہیں ہیں، لیکن اس دنیا میں گزارا کرنا پڑتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو بیٹا جو تھا کافر تھا، لیکن گزارا کیا انہوں نے، اسے بچانے کی کوشش کرتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے، مشرک تھے، بت ساز تھے، بت بنانے والے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ گزارا کیا، باپ نے نکال دیا، لیکن جس وقت میں باپ نکال رہا تھا اس وقت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سلام علیک ساستغفر لک ربی، تیرے آپ کے اوپر سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں لیکن آپ کے لیے آپ کے پروردگار سے معافی مانگتا رہوں گا. باپ نکال رہا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے سلام علیک ساستغفر لک ربی. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی جو بیویاں تھیں کافر تھیں، قرآن مجید میں ہے یہ. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا، حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویاں کافر تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے آپ کو پالا اور آپ کا دفاع کیا، اور ان چچا کی وجہ سے مشرکین مکہ کا کوئی آدمی آپ کو زخمی نہیں کر سکا، ہاتھ نہیں لگا سکا، اس لیے کہ ابو طالب نے کہا تھا کہ میرا بھتیجا ہے، تم اس کی بات مانو یا نہ مانو لیکن اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. ابو طالب آپ کے چچا تھے، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن آخری دم تک آپ ان کو چچا سمجھتے رہے. چنانچہ ابو طالب کے جب انتقال ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور کہا چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تاکہ میں آخرت میں آپ کا دفاع کر سکوں. چچا، چچا جی، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کا دفاع کر سکوں. لیکن انہوں نے نہیں کہا اور ایمان پر ان کی موت نہیں آئی، جیسا کہ معروف ہے. تو یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ گزارا کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ گزارا کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی، اگر والوں کے ساتھ، ہر طرح کے. کیونکہ دنیا میں جب آپ آئے ہیں تو چاروں طرف جو آپ کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی مرضی کے ہو ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. نبی کی مرضی کے مطابق بھی سارے لوگ نہیں ہوتے، کچھ مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، کچھ مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، گزارا کرنا پڑتا ہے. اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ بھی گزارا کرنا پڑتا ہے، اس لیے صلہ رحمی واجب ہے، اور قطع رحمی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن نے دو جگہوں میں، یہاں بھی اور سورت محمد جس کو سورت القتال کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کافر لوگ، یہ رشتوں کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اس میں بڑا لطیف اشارہ اس بات کی طرف کہ خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ رشتوں کو توڑنے سے پیدا ہوتی ہے. کیونکہ آپ اپنے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، بہن بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، بیوی بچوں سے لڑ رہے ہیں، گھر والوں سے لڑ رہے ہیں، اور گزارا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ہر ایک کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیدھا کرو اس کو کسی طرح، مار مار کے. اب وہ سیدھے نہیں ہو رہے، آپ کس کس کو سیدھا کریں گے؟ آپ کو چاہیے گزارا کریں ان کے ساتھ، ٹیڑے لوگوں کے ساتھ گزارا کریں، آپ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر وہ جناب پڑوسیوں سے لڑنا شروع کرتا ہے، افسران سے لڑتا ہے، نیچے کے لوگ، مزاج اس کا ایسا بن جاتا ہے کہ ہر ایک سے لڑو، ہر ایک کو سیدھا کرو. اب یہ دنیا ہے، ایک آدمی سارے لوگوں کو کیسے سیدھا کرے گا؟ قرآن نے یہاں یہ فرمایا کہ وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ، کہ یہ لوگ ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. معلوم ہے کہ زمین میں فساد کہاں سے پھیلتا ہے؟ رشتہ داروں کے رشتہ کاٹنے سے. پھر یہ فساد بڑھتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، پڑوس میں جاتا ہے، محلے میں جاتا ہے، دفتر میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، اور جگہ جگہ جاتا ہے. یہ ہے فساد. یہ تو یہاں فرمایا، اور سورۃ محمد سورۃ القتال میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، تم سے کیا امید ہے؟ اگر تم اللہ سے منہ موڑو گے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتوں کو کاٹو گے. قرآن نے وہاں بھی یہ بات فرمائی، فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، تم سے کیا امید ہے؟ اگر تم اللہ سے منہ موڑو گے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتوں کو کاٹو گے. معلوم ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جب آپ رشتوں کو توڑنے کی عادت بنائیں گے آپ مفسد ہو جائیں گے، فسادی ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے، رشتوں سے بھی ڈرنا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آپ نے خطبہ نکاح سنا ہوگا، نکاح میں تو اکثر شریک ہوتے ہیں، وہاں پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اسی میں آتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، والارحام، اور ڈرو رشتہ داریوں سے، ڈرو رشتہ داریوں سے. اللہ سے بھی ڈرنے کا حکم ہے، رشتہ داریوں سے بھی ڈرنے کا حکم ہے. اللہ کا بھی حق ادا کرو اور رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرو. تو قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور جن رشتوں کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک لہم اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہے. لعنت کا مطلب اللہ تعالی کی رحمت سے دوری، ان کے لیے لعنت ہے، یعنی یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برائی کا گھر ہے، ان کے لیے برا گھر ہے. اور ظاہر ہے برا گھر جہنم ہے، کہ بدترین قید خانہ ہے اور بدترین گھر ہے. تو ولہم سوء الدار. آگے آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ حقیقت ذکر فرمائی جو اکثر ہمارے نگاہوں سے اوجل ہو جاتی ہے، اور وہ جو بات ہے نظریہ، کافرانہ نظریہ ہے، اور ہم بھی اس کافرانہ نظریے کو اکثر قبول کر لیتے ہیں یا قبول کیا ہوا ہے. وہ کافرانہ نظریہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو مال، دولت اور دنیا کی چیزیں مل رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. یہ کام ایک بات پھیلی ہوئی ہے، صاحب فلا آدمی پہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. کیا فضل ہے بھائی؟ گاڑی بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو دنیا کی چیزیں مل رہی ہیں اس پر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور جس آدمی کو یہ چیزیں ملی ہوئی نہیں ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے، بلکہ خدا نخواستہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے اس کے اوپر یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ یہ نظریہ بالکل کافرانہ نظریہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، لیکن ان کا چچا زاد بھائی جو تھا قارون، وہ جناب اس کے قارون کا خزانہ مثال دی جاتی ہے اس کو. قارون جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی برحق تھے، ان کا نام آج تک باقی چلا آ رہا ہے. تو یہ سمجھنا کہ اگر ہمیں پیسے مل رہے ہیں اور خوب دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اور اگر کچھ کمی آ گئی اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، یہ سوچ غلط ہے. اور سورۃ الفجر اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی یہ بات آئی ہے، اور یہ بات ذرا میں سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے کہ میرے کام کی بھی ہے، آپ کے کام کی بھی ہے، تاکہ ہم غلط نظریات سے نکل جائیں. یہ جو اعمال میں ہمارے خرابی آتی ہے وہ آتی ہے غلط عقائد اور غلط نظریات کی وجہ سے. قرآن مجید میں سورۃ الفجر کے اندر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. یہ جو انسان ہے اس کا پروردگار اس کو مبتلا کرتا ہے، اور مبتلا کر کے اس کی عزت کرتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے. تو آدمی کہتا ہے ربی اکرمن، میرے پروردگار نے مجھے بڑی عزت دی. واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ، اور جب اللہ اس آدمی کو مبتلا کرتا ہے، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو آدمی کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا. قرآن نے دونوں باتیں ذکر کی، آگے کیا ہے؟ کلا، کلا کا مطلب ہرگز نہیں، کلا کا مطلب ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا کی نعمتوں کا ملنا اکرام ہے اور دنیا کی نعمتوں میں کمی آ جانا اہانت ہے اللہ تعالی کی طرف سے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ابتلا ہے، یہ بھی ابتلا ہے۔ ابتلا کا مطلب آزمائش۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک اور جگہ میں ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم شر اور خیر کے ساتھ تمہیں آزماتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو پیسہ مل رہا ہے یہ بھی آزمائش ہے، اگر پیسہ واپس لیا جا رہا ہے تنگی ہو رہی ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ بلکہ جو فقر ہے وہ کم درجے کی آزمائش ہے، کیونکہ جب آدمی کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، پیسے کم ہوتے ہیں، تو آدمی اللہ کے سامنے روتا دھوتا ہے اور معافیا مانگتا ہے، اور جب پیسے مل رہے ہوتے ہیں اور دھڑا دھڑ آمدنی ہو، اکڑتا چلا جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں پیسے سے ہوتے ہیں، جتنے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں پیسے سے ہوتی ہیں۔ تو حقیقت میں قرآن نے جو ہمیں بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پیسے مل رہے ہیں وہ آزمائش، اور اگر کسی کو پیسے نہیں مل رہے ہیں وہ بھی آزمائش۔ وہ آزمائش ہے کہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور یہ آزمائش ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو ہر طریقے سے یہ آزمائش ہی آئے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ فقر کی آزمائش کم درجے کی ہے، اور جو مالداری کی آزمائش ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ اور اسی لیے آخرت کے اندر فقراء مہاجرین، اغنیاء مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ جو مہاجر صحابہ تھے جن کا درجہ سب سے افضل ہے، ان میں جو فقراء ہیں وہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور جو مالدار صحابہ تھے، اونچے درجے کے تھے، وہ 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے، کیونکہ فقراء کا درجہ اللہ تعالی نے بڑا رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ اگر پیسے مل رہے ہیں تو اللہ تعالی کا انعام ہے، اور پیسے نہیں مل رہے تو اللہ تعالی کی ناراضگی ہے۔ اب یہی نظریہ تھا مشرکین مکہ کا۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یہ نبوت کی بات کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ان کے پاس خزانہ ہونا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ساتھ ایک باغ چلنا چاہیے تھا۔ قرآن کہتا ہے لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منہا۔ اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اور جو اس کی بات نہ مانے اس کی گردن اڑا دے، وہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ او یلقا الیہ کنز، اور اس کے پاس خزانہ ہونا چاہیے تھا۔ او تکون له جنۃ، اور اس کے پاس ایک باغ ہونا چاہیے تھا جو اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ اب یہ کافروں کا نظریہ تھا، قرآن نے یہاں یہی بات فرمائی ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ لیکن جس کے لیے رزق میں اضافہ کیا ہے، پھیلایا ہے، تو وہ آزمائش ہے، اور جس کے رزق میں تنگی ہوئی ہے وہ بھی آزمائش۔ ہم جس کا رزق بڑا ہوا ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یقیناً اللہ کا اس کے اوپر انعام ہے، یا جس کا رزق تنگ ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کے غضب میں آیا ہوا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا صورت حال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مالدار جو ہے اس پر اللہ کا انعام ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہو تاکہ بعد میں اس کی گردن پکڑ سکے۔ اور یہ جو فقیر ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہو اور اس کا درجہ جنت میں اونچا پہنچانا چاہتا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں تنگی کر دی ہو۔ اس کو قرآن کہتا ہے یہاں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ کافر خوش ہوئے ہیں دنیا کی زندگی پر، یہ کافر خوش ہوتے ہیں دنیا کی زندگی پر، اور سمجھتے ہیں کہ اصل کامیابی پیسے کی کامیابی ہے۔ حالانکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعَ، اور دنیا کی زندگی نہیں آخرت میں مگر صرف برتنے کا سامان، یعنی آپ کو دنیا میں کتنی ہی نعمتیں مل جائیں، آپ کی سونے کی کار ہو، سونے کا محل ہو، سونے کے ہوائی جہازوں جیسے آج کل بادشاہوں کے ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ انہی بادشاہوں کا جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی قبریں جا کے دیکھ لو، جس قبر میں میں اور آپ جائیں گے اسی طرح کی قبر ان کی ہے. تھوڑا سا اللہ نے سامان دے دیا استعمال کرنے کے لیے، متاع کہتے ہیں اس سامان کو جو آدمی سفر میں اپنے ساتھ رکھتا ہے گزارا کرنے کے لیے. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آخرت تک پہنچنے کا سامان ہے. اب اس پر اترانا کہ جناب میرے پاس ہے، میرے اوپر اللہ کا فضل ہے اور جناب میں ایسا ہوں ویسا ہوں، یہ بالکل کافرانہ سوچ ہے، غلط خیال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعَ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے آخرت میں مگر تھوڑا سا سامان. یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو عارضی زندگی ہے، 60-70 سال ہمیں یہاں گزارنے ہیں، جب آئے تھے تو بھی خالی ہاتھ، جب جائیں گے تو بھی خالی ہاتھ. کس کے پاس سامان زیادہ ہے، کس کے پاس سامان کم ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جبکہ انجام اصل میں صحیح ہونا چاہیے. پھر جتنا سامان آپ کے پاس ہوگا اتنا حساب بھی دینا پڑے گا آپ کو. اگر اللہ نے آپ کو 1 کروڑ دیا ہے تو 1 کروڑ کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر اللہ نے 1 لاکھ دیے تو 1 لاکھ کا حساب دینا پڑے گا. اب آپ جانتے ہیں کہ حساب میں ٹائم تو لگتا ہے، اسی لیے اغنیاء مہاجرین جو ہیں وہ حساب دیتے رہیں گے، اور فقراء مہاجرین جو ہیں وہ جنت میں 500 سال پہلے داخل ہو جائیں گے. تو قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعَ، دنیا کی زندگی نہیں ہے آخرت میں مگر تھوڑا سا سامان. کتنا وقت باقی ہے؟ ہو گیا پورا؟ چلو جی. آج 2 ہی آیتیں ہوئیں، لیکن حقیقت میں اگر ہم پلے باندھ لیں نا، 1 آیت بھی کافی ہے. اگر پلے باندھ لیں، ترجمہ کر لیجئے،
والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کا عہد توڑتے ہیں پکا عہد کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالی رزق کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وفرحوا بالحیاۃ الدنیا، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعَ، اور دنیا کی زندگی آخرت میں صرف گزارے کا سامان ہے. دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں صرف گزارے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ دنیا ہمارے لیے آسان کر دے، گزارا کرنا آسان کر دے. گزارا کرنا چاہیے اس دنیا میں، گزارا کرنا چاہیے، کیونکہ رہنے کی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. ہم آئے ہیں کہیں سے، پھر وہیں واپس جانا ہے. اب جو لوگ ہیں ان کے ساتھ گزارا کر لو، کھا پی لو، جتنا سامان کم ہو اچھا ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ مال و دولت کو پسند نہیں کرتے، آپ نے اپنے اولاد کے لیے یہ دعا کی، اپنے گھر والوں کے لیے، کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد کے گھر والوں کا رزق جو ہے قوت کر دیجئے. قوت کا مطلب ہے کہ جتنا آئے اتنا خرچ ہو جائے اور آرام سے گزارا ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے پسند فرمایا کہ اے اللہ ان کا رزق قوت بنا دیجئے، ان کی سب خواہشیں تھوڑی بہت پوری ہوتی رہیں، گزارا کرتے رہیں تاکہ جنت میں آرام سے پہنچ جائیں. دعا کر لیجئے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. يا الله دنیا کی زندگی ہمارے لئے آسان فرما دیجئے، یا اللہ دنیا کی زندگی آسان فرما دیجئے، راحت عافیت کے ساتھ یا اللہ یہ سفر مکمل فرما دیجئے. یا اللہ دنیا میں جو جھمیلے ہیں ان سے ہمیں صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزار دیجئے. اور یا اللہ یہاں سے جب ہم جائیں تو کسی آدمی کا کوئی حق ہمارے ذمہ نہ ہو. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو یا اللہ ہمارے دامن کو پاک صاف فرما دیجئے. یا اللہ عافیت والی زندگی، عافیت والی موت، عافیت والی قبر، عافیت والی آخرت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہمیں عافیت دارین نصیب فرما، دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.